خطبے میں بیرغان یتامہ مجبور معصور عورتوں اور بچوں پر رحم کی تعلیم کے تعلق میں قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ایک مضمون شروع کیا گیا تھا, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطبے میں بھی جاری رہنا چاہیے, کیونکہ اس کے کچھ پہلو ابھی قابل ذکر باقی تھے. سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہوں جو اپنے دل کی سختی کی شکایت کرتے ہیں. کئی دفعہ لوگوں کو جو سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تو ہیں نرمی کرنا, مگر ہمارے دل میں ایک سختی ہے جس پر قابو پانا مشکل ہے. تو ان کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت کام دے سکتی ہے, جو مسند احمد بن حنبل سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے لی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی سخت دلی کی شکایت کی, لیکن کوئی پہلو بھی ایسا باقی نہیں قیامت تک کے لیے جس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی نہ ڈالی ہو, اور کوئی مشکل ایسی نہیں جس کا حل تجویز نہ فرما دیا ہو, اور وہی حل بہترین ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرماتے ہیں. سختی اپنے سخت دلی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا, اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم پڑ جائے تو مسکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پر دست شفقت رکھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست جب دکھ سے واسطہ پڑتا ہے اور دکھ دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دل کی سختی از خود دور ہو جاتی ہے. یہ بہت ہی عجیب نسخہ ہے جس کی طرف عام طور پر دھیان نہیں جاتا. گھر میں اگر کوئی اپنی عورتوں سے اور بچوں سے زیادتی کرتا ہو تو اس کے دل کی سختی کا علاج باہر کے یتیم اور باہر کے ضرورت مند کے سر پر دست شفقت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اگر وہ باہر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے, کسی کو مسکین کو کھانا کھلاتا ہے, تو اس سے از خود دل میں ایسے لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے گی, اور اپنے گھر میں بھی جب کمزوروں سے وہ تعلق قائم کرے گا, یعنی گھر کے کمزوروں سے, تو ظاہر بات ہے کہ یہ تجربہ جو مسکین کو کھانا کھلا کر خوشی محسوس کرنے کا تجربہ ہے, اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے جو طبی طور پر دل میں ایک کشادگی پیدا ہوتی ہے, اس سے اس کی اندرونی اصلاح ہو جائے گی. یہ بہت گہرے نفسیاتی نقطے ہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کو دنیا کے کسی روحانی طبیع کے نسخوں میں نہیں ملیں گے. ایک اور روایت ہے جو حضرت معاویہ قشیری سے لی گئی ہے, یعنی سنن ابن داؤد سے لی گئی ہے, حضرت معاویہ قشیری کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ ہماری عورتوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں, کہ عورتوں سے ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے. فرمایا, اس میں سے انہیں کھلاؤ جو تم کھاتے ہو, اور جو تم پہنتے ہو اسی جیسا انہیں بھی پہناؤ. یہ تو نہیں کہ گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے عورت پھرتی ہو اور چونکہ اس نے باہر نہیں جانا اس لیے پتہ بھی نہ لگے کسی کو کہ گھر میں کیا پہن رکھا ہے, اور باہر جب انسان پھرے تو سوٹڈ بوٹڈ اور جس طرح بھی سج دھج کے جا سکتا ہے ویسا جائے. فرمایا, ویسا ہی پہناؤ, یعنی یہ مطلب نہیں کہ جو مردوں والے کپڑے پہناؤ, مطلب یہ ہے کہ اگر اچھے کپڑے پہنتے ہو تو گھر میں بھی عورتوں کو اچھے کپڑے پہناؤ, اور انہیں نہ مارو اور برا بھلا بھی نہ کہو. عام طور پر لوگ جو قرآن کریم کی تعلیم میں بعض حالات میں مارنے کی اجازت کا ذکر ملتا ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ کھل جاتے ہیں. فرمایا, ان کو نہ مارو اور ان کو برا بھلا بھی نہ کہو اور غلطیاں پکڑا کرو ان کی, کہ ہر وقت تلاش رہے کہ کوئی غلطی کرے تو بتاؤ کہ تم نے یہ غلطی کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ روایت ملتی ہے, اور اس کا تعلق ایک وسیع علاقے سے ہے. صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو میں اہل عراق کی بیواؤں کو ایسی حالت میں چھوڑوں گا کہ انہیں میرے بعد کسی اور آدمی کی محتاجی نہ رہے گی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس ملک عراق پر نظر تھی اور جس کی بیواؤں اور یتیموں کے لیے آپ نے ایک ایسا نظام جاری فرمایا, آج وہی عراق ترس رہا ہے, ایک عمر کو ترس رہا ہے, اور یہ حال سب دنیا میں پھیلا پڑا ہے. بیواؤں اور یتیموں کا کوئی والی اور کوئی سہارا دینے والا باقی نہیں رہا. تو یہ حدیث خصوصیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ اہل عراق کو اور وہاں کے مظلوم بچوں اور عورتوں اور بیواؤں اور یتامہ اور ان سب کو جو بہت مصیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں, ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کا کوئی سامان کرے, ورنہ ان پر بہت زبردست اور ظالم مسلط ہو چکے ہیں. ان کے ظلم سے بچانے کی ہمارے پاس اور کوئی راہ نہیں سوائے اس کے کہ دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس ملک میں بیواؤں یتامہ اور مساکین کا خیال نہ رکھا جائے اس ملک کا حال تو وہی ہوتا ہے جو سعدی نے بوستان میں کہا ہے کہ وہ چراغ جو ایک بیوہ عورت نے جلایا تو نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس سے ایک شہر جل گیا. بڑی پرحکمت بات ہے, ایک بیوہ عورت نے چراغ جلایا, وہ کون سا چراغ جلاتی ہے جس سے شہر جل جاتا ہے؟ اس کے دل کا دکھوں کا چراغ مراد ہے. یہ مراد نہیں کہ اپنے گھر میں چراغ جلایا اس سے شہر جل گیا, گھر کے چراغ سے تو اس کا گھر ہی جل سکتا تھا, مگر اس نے دل میں ایک دکھ کا چراغ جلایا ہے تو تم دیکھا ہوگا کہ اس سے سارا شہر جل گیا. اب تو شہروں کی باتیں نہیں ملکوں کی باتیں ہیں. ایسے ملک جن میں بیواؤں یتیموں کی آہیں بلند ہو رہی ہیں, مسکینوں اور غریبوں کی آہیں بلند ہو رہی ہیں, خود سوزیاں کرتے ہیں بھوک سے نڈھال ہو کر طلب کر, اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں. उनसे सारा मुल्क अगर जल ना जाए तो क्या हो, सारे मुल्क को उनकी आंखें आग लगा देंगी और लगा रही हैं, और कोई समझने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। उसके लिए अहले दिल होना ही काफ़ी नहीं, अहले बसीरत होना भी काफ़ी ज़रूरी है। अहले दिल तो उस गम में जलते रहते हैं, लेकिन अहले बसीरत उसकी तदबीरें भी सोचते हैं। और इसी पहलू से जमात अहमदिया को मैं नसीहत करता हूँ, हमेशा करता रहता हूँ, कि अहले दिल ही ना हो, अहले बसीरत भी बने, और अपने इर्द गिर्द कुछ माहौल को तो रोशन करें, जिससे रोशनी पाकर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनी बाकी जगह फैलनी शुरू हो जाए। ये नसीहत आपको पहले भी की थी, अब फिर मैं दोबारा इस बात की तकरार कर रहा हूँ कि जिस मुल्क में भी अहमदी देखें कि भूखों, प्यासों, गरीबों, यतीमों की परवरिश करने वाला, उनके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं, वो खुद इस मामले को अपने हाथ में लें और उनके इर्द गिर्द एक रोशनी का चिराग रोशन कर दें। बाज़ दफ़ा इसके नतीजे में अगर छः इंसान की तौफीक थोड़ी भी हो, खुदा ताला के फल से नतायज बहुत अच्छे निकलते हैं और बड़े वसी नतायज निकलते हैं। इस ज़िमन में एक बात मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जब मैं यतामा की बात करता हूं तो उर्दू मुहावरे में यतीम महज ऐसे शख्स को नहीं कहते जिसका बाप ना हो, बल्कि ऐसे शख्स को भी नहीं कहते जो छोटा हो और गैर शादीशुदा हो। यतीम एक उर्दू मुहावरा है, और इस मुहावरे के पेश नज़र बाज़ दफ़ा शादीशुदा मर्द को भी यतीम कह देते हैं, और बाज़ औरतें हैं जो शादीशुदा हों, बच्चों वाली हों, उनको भी यतीम सी औरत है बेचारी, तो बेवा तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन यतीम कह दिया करते हैं। तो यतीम का लफ्ज़ वसीउल असर है, वसीउल मानी है। और याद रखना चाहिए कि औरतें ही नहीं मज़लूम होती, मर्द भी मज़लूम होते हैं, और ऐसे मज़लूम होते हैं जिनको कह सकते हैं कि ये बेचारा यतीम सा घर में पड़ा हुआ है, इसको कोई पूछने वाला नहीं। यतीमी एक अंदरूनी कमज़ोरी का नाम है दरअसल, यानी उर्दू में जब लफ्ज़ यतीमी का इस्तेमाल देखेंगे तो अंदरूनी तौर पर एक कमज़ोरी है जिसके नतीजे में यतम पैदा होता है। तो मर्द औरतों पे जुल्म करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और इस सिलसिले में मैं खुतबा देता रहता हूँ, लेकिन बाद मर्द कहते हैं कि हमारा भी तो जिक्र करो, हम पर भी तो जुल्म होता है। और ऐसे बेचारे लोग हैं जो वाक़ियतन घर से बाहर ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा काटते हैं, क्योंकि घर जाना उनके लिए मुसीबत बन जाता है। इसी ज़िमन में एक लतीफ़ा भी बयान हुआ है कि एक शख्स अपने दोस्त को बता रहा था कि मेरा कितना काम है। उसने कहा देखो इतने घंटे मैं दफ्तर में सर्व करता हूँ, इतने घंटे फलां दुकान पे मुलाजमत करता हूँ, इतने घंटे फलां काम करता हूँ, इतने घंटे फलां जगह काम करता हूँ, तो घर के लिए दो चार घंटे सिर बचते थे। तो उसने बड़े ताज्जुब से कहा कि तुम्हें आराम का कोई वक्त नहीं मिलता। उसने कहा यही तो आराम का वक्त, जो घर से बाहर मैं खर्च करता हूँ वक्त, यही तो मेरे आराम का वक्त है, घर तो एक अजाब है। तो ऐसे लोग भी हैं बेचारे जिनकी बीवियाँ जालिम होती हैं, और उनके उनके लिए घर जाना एक मुसीबत बन जाता है। तो लफ्ज़ यतीम को इन आम और वसी मानों में जब देखता हूँ तो इस पहलू से भी बहुत सी नसीहत की बातें हैं जो जमात के सामने करनी चाहिए। अव्वल तो वो मर्द जिनका ये हाल हो, उनकी आप मदद बराह रास्त कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि उनके अंदर एक दफ़ा जब कमज़ोरी पैदा हो चुकी हो तो उसका फिर कोई इलाज नहीं। ऐसे मर्दों के ऊपर बीवियों को धौंस जमाने के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता, और उनकी अंदरूनी कमज़ोरी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। شروع شادی میں تو ہو سکتا تھا, لیکن جب ایک لمبے عرصے تک ایک عورت کے سامنے مرد آنکھ نہیں اٹھا سکتا تو وہ آنکھیں پھر اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہتی. ہمیشہ یہی حال رہتا ہے. اور اس ضمن میں ساری دنیا کا ادب بھرا ہوا ہے لطیفوں سے اور کہانیوں سے کہ ایسی عورتیں جو خامدوں پر دندناتی پھرتی ہیں ان کے خامد بیچارے کیسی زندگی بسر کرتے ہیں. ہمارے اپنے تجربے میں بھی ایسے بہت سے احباب ہیں جن کا یہی حال ہے بیچاروں کا. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں عورت خوش کبھی نہیں رہتی. اس لیے یہ نصیحت میں خامدوں کو کرنے کی بجائے عورتوں کو کر رہا ہوں. خامد بیچارے تو بے اختیار ہیں, اب ان کے ہاتھ سے معاملہ گزر نکل چکا ہے, آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے یتیمی کے رونے کے, اور ان کے پلے کچھ نہیں رہا باقی. لیکن عورتوں کو خود اپنا خیال کرنا چاہیے. میں نے گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے, ایسی عورتیں کبھی بھی خوش نہیں رہتی, نہ ان کی اولادیں خوش رہ سکتی ہیں, نہ ان کی اولادوں کی تربیت ہو سکتی ہے. کیونکہ خدا تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے. جس بیچاری عورت کا مرد قوام نہ ہو وہ اندرونی غصے نکالتی ہے اس طرح, لیکن اسی کچھ پیش دی جاتی. تو عورتوں کو چاہیے کہ ہوش کریں اور ایسے لوگوں کی عزت کریں, ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں, اپنے گھر کو ان کے لیے جنت بنائیں. اگر وہ اپنے گھر کو خامدوں کے لیے جنت بنائیں گی تو ان کے پاؤں تلے ان کے بچے بھی جنت حاصل کریں گے. اگر خامدوں کے لیے وہ اپنے گھروں کو جنت نہیں بنائیں گی تو ان کے پاؤں تلے سے بچوں کے لیے جہنم تو مل سکتی ہے, ان کو جنت نصیب نہیں ہو سکے گی. کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسی ماؤں کے بچے گستاخ ہو جاتے ہیں جن کی مائیں خاوند سے گستاخ ہوں. ان کے بچے صرف باپ سے گستاخ نہیں ہوتے بلکہ ماں سے بھی گستاخ ہو جایا کرتے ہیں. اس لیے یہ سوچ کر غور کے بعد میں نے یہی سمجھا ہے کہ ایسے خامدوں بیچاروں کو تو میں نصیحت نہیں کر سکتا, ان کا یتم تو اب موت ہی دور کر سکتی ہے, لیکن عورتوں کو نصیحت کرنی چاہیے اور ان کی اپنی بھلائی میں ہے یہ بات. دوسرا پہلو ایک خاص طور پر عورتوں کی طرف توجہ کا یہ ہے, اور وہ سارا جماعتی نظام سے تعلق رکھتا ہے, کہ عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے نظام جماعت کو بیواؤں کی شادی کی طرف توجہ دینی چاہیے. ورنہ بعض دفعہ شفقت کے ہاتھ کی بجائے ظالم کا ہاتھ عورت کے سر پر چلا جاتا ہے. بیواؤں کے متعلق اسلامی فقہ کی روح سے ان کو اپنی ذات میں ایک آزادی حاصل ہوتی ہے, ان کا کوئی اور دوسرا ولی نہیں, وہ خود ہی اپنا ولی ہوتی ہیں. اور ایسے بھیڑیے بھی ہیں جو بھیڑوں پر ہاتھ رکھنے کی بجائے, جیسا کہ ظاہر ہے, وہ ہاتھ رکھنے کے بہانے ان کا خون چوس جاتے ہیں. تو قرآن کریم نے اس کا جو حل پیش کیا جو بیواؤں کے نکاح کے متعلق ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ بیواؤں کے نکاح کرنے چاہیے اور بیواؤں کے نکاح کرایا کرو. لیکن اس راہ میں ہمارے ملک کا معاشرہ حائل ہوا ہے. بدقسمتی سے بیوہ کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اگر بیٹھی رہے اپنے خاوند کے نام پر تو یہی اس کے لیے بہتر ہے. یہ ظلم ہے, اور یہ فضا ظلم ہے جس فضا میں ایسی عورت دم لیتی ہے کہ اس کو وہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹھا رہنا میری عزت کی نشانی ہے. ہندوؤں میں جو جل جانے کی رسم تھی ستی ہو جانے کی, وہ اسی وجہ سے جاری ہوئی ہے. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے نصیحت پکڑیں. वो औरत जिसको ये नजर आ रहा हो कि सारी जिंदगी मैंने दुखों में काटनी है अब, और एक खावंद के नाम पर, उसकी इज्जत के नाम पर मैंने इंतहाई मजलूमियत की जिंदगी बसर करनी है, वो बाज़ दफ़ा ये पसंद करती है, और हिंदू माशरे में तो बहुत हद तक ये पसंद करती थी वो जिंदा जल जाए मगर सारी जिंदगी न जलती रहे। बस मुसलमानों को, जिनको हिंदुओं से एक कुर्ब है, उनके हमसायगी में रहते हैं, कई सौ साल से इसी तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनसे नसीहत पकड़नी चाहिए थी। और बेवाओं की शादी के मुतालिक ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक इक़्तबास मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फरमाते हैं, अगर किसी औरत का खावंद मर जाए तो गो वो औरत जवान ही हो, दूसरा खावंद करना ऐसा बुरा जानती है जैसा कोई बड़ा भारी गुना होता है, और तमाम उम्र बेवा और रान रहकर यह ख्याल करती है कि मैंने बड़े सवाब का काम किया है, और पाक दामन बीवी हो गई हूं, हालांकि उसके लिए बेवा रहना सख्त गुनाह की बात है। बस जितनी भी अहमदियों में ऐसी बेवाएं हैं जिनकी शादी मुमकिन है, बाज़ ऐसी हैं जिनकी शादी मुमकिन नहीं होती बाज़ वजूह से, वो अलग मसला है, उसके मुतालिक भी मुमकिन दूसरे रास्ते सोचे जा सकते हैं। लेकिन हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके लिए पाक, उसके लिए बेवा रहना सख्त गुनाह की बात है, औरतों के लिए बेवा होने की हालत में खावंद कर लेना नहायत सवाब की बात है। ऐसी औरत हकीकत में बड़ी नेक बख्त और वली है। अब देखें कितना बड़ा लकब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, ऐसी औरत बड़ी हकीकत में बड़ी नेक बख्त और वली है जो बेवा होने की हालत में बुरे ख्यालात से डर कर किसी से निकाह कर ले और नाबकार औरतों के लान तान से न डरे। अब यहां हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने निकाह ना करने के लिए भी एक खिड़की खोल दी है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम जो है वो इस पहलू से बहुत ही आरफाना है, जिस सिलसिले में नसीहत फरमाते हैं उसके हर पहलू पर नजर रखते हैं और कोई ना कोई इस्तिस्ना भी बीच में रख देते हैं। तो देखें, फरमाया जो बेवा होने की हालत में बुरे ख्यालात से डर कर किसी से निकाह करे। बस बाज़ ऐसी बेवा औरतें हैं जिनकी उम्र शादी की भी गुजर चुकी होती है और बुरे ख्याल पैदा होते ही नहीं दिल में। तो अब वो बेचारियां ये ना समझें कि हमारे ऊपर भी एक किस्म का इंतजार है कि अगर हम शादी नहीं करेंगी तो अल्लाह ताला हमसे नाराज होगा, वो मुस्तस्ना है। और बाज़ ऐसी पाक दामन औरतें भी मुस्तस्ना हैं जो छोटी उम्र में बेवा रह जाती हैं लेकिन उनका दिल कुल्लियतन पाक रहता है, और इतना पाक होता है कि किसी और की नज़र ही नहीं पड़ती उनके ऊपर, उनकी ज़िंदगी का रहन सहन ही मुख्तलिफ हो जाता है। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये जो शर्त रख दी, बड़ी नेक बख्त और वली है जो बेवा होने की हालत में बुरे ख्यालात से डर कर किसी से निकाह कर ले, बुरे ख्यालात से डरे और नाबकार औरतों के लान तान से न डरे। अब ऐसी औरत को जो ताने देती हैं औरतें वो नाबकार हैं, उनको फासिक फाजिर फरमाया गया है। ये औरत तो पाक दामन है इसलिए निकाह कर रही है, तू उसकी पाक दामनी की राह में हायल होकर उसको ताने देती हो तो गया वो नाबकार नहीं, तुम नाबकार हो। हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस ताल्लुक में कुरान करीम के एक आयत से इस्तंबात करते हुए बहुत ही लतीफ नुक्ता बयान फरमाया है। फरमाते हैं, वल्लाहु अजीजुन हकीम, चूंकि लोग बेवा के निकाह के बारे में कहते हैं ये हमारी इज्जत के खिलाफ है, اس لیے فرمایا کہ میرا نام عزیز ہے, میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں, میں یہ حکم دیتا ہوں بہ بحیثیت عزت والے کے عزیز ہونے کے, میں حکم دیتا ہوں کہ نکاح کرو. تو تمہاری اور کون سی عزت ہے جو اللہ سے بڑھ کر عزت ہے؟ جب تمام عزتوں کا مالک حکم دے رہا ہے تو عزت اسی میں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ کا نکاح نامناسب ہے, اس لیے فرمایا ہم حکیم ہیں. عزیز کے ساتھ حکیم بھی فرما دیا کہ صاحب حکمت تو میں ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ صرف میں عزت والا بلکہ صاحب حکمت ہوں. اور جن لوگوں نے اپنی طور پر کوئی حکمت سوچی ہوئی ہے کہ بیوہ کی نکاح حکمت کے خلاف ہے, بیوہ کا نکاح کرنا حکمت کے خلاف ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں. فرماتے ہیں اس لیے فرمایا ہم حکیم ہیں, ہر قسم کے حکم کو کی حکمت کو ہر قسم کی حکمت کو خوب سمجھتے ہیں, اس لیے یہ حکم دیا جو نامناسب نہیں. یہ زمیمہ اخبار بدر قادیان 29 اپریل 1909 میں شائع ہوا. حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر جلد ششم 245 میں دیکھتے ہیں, قومی اخلاق کی درستی کے لیے بیوائیں قوم میں نہ رہنے دی جائیں. قومی اخلاق کی درستی کے لیے بیوائیں قوم میں نہ رہنے دی جائیں. ایک تو بیواؤں کا اپنا حق ہے, ایک قوم کا حق ہے کہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرے, بلکہ ان کی شادی کر دی جائے. اسی طرح غلاموں اور رنڈیوں کی بھی شادی کی جائے. یہ قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے تھا, یہاں اب غلامی کا اب تو سوال نہیں ہے, لیکن تفسیر کبیر میں چونکہ پرانے زمانے میں جب غلامی کا رواج عام تھا اس کی باتیں ہو رہی ہیں, اس لیے اس کا تعلق پہلے زمانے سے ہے. اور شادی میں مالی کمزوری کو مد نظر نہ رکھا جائے, اور جو شادی کر ہی نہ سکیں وہ اپنے اخلاق کی درستی کا خاص طور پر خیال رکھا کریں. اب شادی کر ہی نہ سکیں میں ایک اور بات بھی ہے جو قابل ذکر ہے, قابل توجہ ہے, کہ ہر عورت بیچاری کے بس میں بھی تو نہیں ہوتا کہ وہ شادی کر لے. بعض عورتیں شکل صورت کی کمزور ہوتی ہیں, اور کئی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ رشتے آتے ہیں دیکھ کر وہ چلے جاتے ہیں. اب اگر وہ بیوہ بھی ہو تو اس کے بیچاری کا کیا بس؟ کوئی خاوند بھی تو ہونا چاہیے جس کے ساتھ, یعنی ہونے والا خاوند جس کے ساتھ شادی کی جائے. اس پر مجھے ایک انگلستان کے ایک پرائم منسٹر کا قول یاد آ گیا جو بہت گہری عقل والا اور دلچسپ قول ہے. اس نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ جہاں تک میری حکومت کی پالیسی کا تعلق ہے, میں اس بات کے حق میں ہوں کہ سب عورتوں کی شادی ہونی ضروری ہے, مگر سب مردوں کی شادی ہونی ضروری نہیں. اب یہ جو لفظ اس نے کہہ دیا سب مردوں کی شادی ضروری نہیں, تو ظاہر بات ہے کہ عورتوں کی بھی نہیں ہو سکے گی. پھر اپنی طرف سے اس نے عورتوں کی حمایت میں اعلان کیا ہے کہ میری حکومت کی پالیسی دیکھو کیسی عمدہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہر عورت کی شادی کروا دی جائے, لیکن مردوں پر میں حکم نہیں ڈال سکتا. وہ اگر شادی نہیں کریں گے تو عورتوں کی شادی کیسے ہو جائے گی؟ تو ایسی عورتیں بھی تو ہیں بیچاری جن کے اختیار میں نہیں ہے, وہ شادی کرنا چاہیں بھی تو شادی کر نہیں سکتی. تو ایسی عورتوں کے متعلق حضرت مسلم ماؤد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اخلاق کی درستی کا خاص طور پر خیال رکھا کریں. اب یہ ذمہ داری ان عورتوں پر آ جاتی ہے, اور اس میں بیوائیں ہی نہیں بلکہ کنواری عورتیں بھی, جو جن کو انگریزی میں اسپنسٹر کہتے ہیں, بڑی عمر کی ہوتی چلی جاتی ہیں اور شادی نہیں ہوتی, وہ بھی اس میں داخل ہیں. ان کا بھی یہ پھر ذاتی فرض بن جاتا ہے, معاشرہ بھی ان کی مدد کرے ان کے اخلاق کی حفاظت میں, اور ذاتی طور پر وہ خود بھی اپنا خاص طور پر خیال رکھتا ہے. بعض عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے بچوں کی خاطر شادی نہیں کی, ان پر کوئی حرف نہیں ہے اگر وہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرتی ہیں, اور ان کے اخلاق کی حفاظت کا ثبوت پھر یہ ہے کہ ان کی زندگی کی کیفیت ہی بدل جایا کرتی ہے, اور بچے بھی سمجھتے ہیں کہ ایک پاک دامن ماں کے سائے تلے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. تو کوئی قاعدہ کلی ایسا تو نہیں بنایا جا سکتا کہ جس کے نتیجے میں ادھر کوئی بیوہ ہوئی ادھر اس کی شادی کا انتظام کر دیا جائے, نہ یہ دیکھا جائے کہ بچوں کا کیا حال ہوگا. بعض دفعہ ایک حکم ایک دوسرے حکم کے مقابل پر کھڑا ہو جایا کرتا ہے, یعنی جہاں بیوگان کا خیال رکھنے کی تعلیم ہے وہاں یتامہ کا بھی تو حق ہے. بس اگر کوئی ماں یہ سمجھے کہ میری شادی کرنے سے میرے یتیم بچے رول جائیں گے, تو ایک شرعی عذر کے مقابل پر ایک اور شرعی عذر ہو جائے گا, اس لیے اس کو دین کا باغی نہیں قرار دیا جا سکتا. مگر شرط یہی ہے کہ وہ پھر اپنے اخلاق کی بطور خاص حفاظت کرے. اب میں آخر پر ایک ایسا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو دعا کی خاطر بھی ہے, اور بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کوششیں جو کسی نے قادیان میں کی تھیں وہ اب خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت رنگ لا چکی ہیں, اور کتنے تھوڑی روپے کتنی محنت سے ایک شخص نے کام کیا تھا, اور آج خدا تعالیٰ کے فضل سے تمام دنیا میں اس کے ثمر پھیلے پڑے ہیں. اور یہ دعا کی تحریک بھی ہے, اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قادیان میں جو بنا ڈالی گئی تھی اس پر بہت بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں, خدا نے اس چھوٹی سی بنا کو ضائع نہیں فرمایا. میری مراد حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر سے ہے. آپ عاشق تھے اس بات کے کہ یتامہ کی خدمت کریں, لفظ یتیم کے ساتھ ان کا نام اس طرح منسلک ہو چکا ہے تاریخ میں کہ کبھی بھی الگ نہیں کیا جا سکتا. اس زمن میں آپ کا جو کردار تھا میں اس کے اوپر کچھ حوالے کچھ ساری باتیں تو بیان نہیں کر سکتا, کچھ بہت سی ہیں جو میری اپنی آنکھوں دیکھی ہیں, مگر جو کچھ بھی تاریخ میں محفوظ ہے اس میں سے کچھ صفحے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک وقت تھا کہ باقاعدہ نظام کے طور پر ان کا یتیموں وغیرہ کا خیال رکھنے کا کوئی نظام نہیں تھا. مورخ نے یہ اس سے نتیجہ نکالا ہے کہ تسلی بخش انتظام نہیں تھا, مراد یہ ہے یہ ہونی چاہیے اصل میں کہ یتیموں کی خبر گیری تو جماعت ہر جگہ کر ہی رہی تھی, اپنے طور پر کر رہی تھی, مگر نظام جماعت کے طور پر کوئی ایسا تسلی بخش انتظام نہیں تھا. مثلا قادیان میں اگر یتامہ کا خیال رکھنے والے گھر موجود تھے تو بیرون قادیان بھی تو بہت سے ایسے یتامہ تھے جو ضرورت مند بھی تھے, اور وہ خود قادیان کے گھروں میں آ کر نہیں پل سکتے تھے. تو مراد یہ ہے کہ ایسا انتظام نہیں تھا جو جماعتی انتظام ہو اور محض قادیان کے ضرورت مندوں کو نہ دیکھے بلکہ ہندوستان بھر میں پھیلے ہوئے ضرورت مندوں کی ضرورتیں دیکھے. اس ضمن میں حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی اہم تاریخی کردار ادا کیا ہے. یکم مئی 1926 میں آپ نے دار الشیوخ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا, اور اس کا نام دار الیتامہ نہیں رکھا بلکہ دار الشیوخ رکھا, کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے اردو محاورے میں یتیم اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کا پرسان حال کوئی نہ ہو, تو وہ بوڑھے بھی اس میں رکھے جاتے تھے جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو, ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو یتیموں کی طرح زندگی بسر کریں. تو دار شیوخ نام رکھا, اور اس میں غریب اور معذور بچے بلکہ بعض بوڑھے بھی کافی تعداد میں رہتے تھے, اور حضرت میر صاحب اپنی پرائیویٹ کوشش کے ذریعے ان کے اخراجات مہیا فرمایا کرتے تھے. اب یہ جو پرائیویٹ کوشش ہے, اس سلسلے میں وہ کوشش چونکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں تھی, اور آپ نے ایک خاموش تقریر کے ذریعے, جس کو تقریر زبان تقریر کہتے ہیں, یعنی بولے بغیر تائید کر دیں کسی بات کی, تو اس کو تقریری تائید کہا جاتا ہے. حضرت مسلم معود نے چونکہ نظام جماعت کی طرف سے آپ کو پکڑا نہیں کہ تم کیوں ایسا کام شروع کر رہے ہو جس کی نظام اجازت نہیں دیتا, اس لیے حضرت میر صاحب نے بھی اس کا یہی نتیجہ نکالا, اور واقعتاً یہی نتیجہ نکلتا تھا کہ حضرت مسلم معود خوش ہوئے اس بات سے کہ جماعت میں ایک ادارے کی بنا ڈالی جا رہی ہے جس نے آگے جا کر بڑی عمارت بن جانا ہے. حضرت میر صاحب سارے اخراجات اپنی پرائیویٹ کوشش سے پورے کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ ان کو تعلیم بھی دلواتے تھے, جامعہ احمدیہ میں بھی داخل کرتے تھے, جو ہائی اسکول میں جانا چاہے اس کو ہائی اسکول میں داخل کروایا کرتے تھے. چنانچہ اس پہلو سے بہت سے بچے ہیں جو مدرسہ احمدیہ, جامعہ احمدیہ اور تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں پڑھے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ ان پر نظر کریں تو بعد میں خدا تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا, اتنے بڑے بڑے مقامات اور مراتب تک پہنچے ہیں, اور مالی لحاظ سے بھی ان کو ایسی کشائش نصیب ہوئی کہ بعد میں انہوں نے لکھو کھا دوسرے یتیم بچوں پر خرچ کیا اور دوسری بیواؤں وغیرہ پر خرچ کیا. اس سلسلے میں دو تین واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک حکیم عبد الطیف صاحب شاہد کا بیان ہے, وہ کہتے ہیں میری دار شیوخ میں 3 سال تک بطور محتمم تقرری کے زمانے میں 20 طالب علم قادیان بغرض تعلیم آئے. جب خاکسار آپ کی خدمت میں, یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میر صاحب کی خدمت میں ایسے کسی طالب علم یا غریب آدمی کو داخلے کے لیے پیش کرتا, تو 3 سال کے لمبے عرصے میں مجھے یاد نہیں کہ آپ نے کسی ایک کے داخلے میں بھی کبھی لیت و لعل سے کام لیا ہو. جو عربی دان ہیں وہ اسے لیتا و لعل پڑھنے پر زور دیتے ہیں, اور اردو ڈکشنری میں لیت و لعل کہنا ہی کافی ہے, اردو ڈکشنریاں اسی کی تائید کرتی ہیں, جب اردو کلام میں بات کی جائے تو لیت و لعل کہنا چاہیے. بہرحال جو بھی ہے, یہ ضمنی سی بحث ہے. کہتے ہیں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی لیت و لعل سے کام لیا ہو. دار الشیوخ میں کسی فرد کے داخلے کے بعد آپ نے نہ صرف اس کی ضروریات کا پورا خیال رکھا بلکہ اس کو بیکار بھی نہیں رہنے دیتے تھے. اگر کوئی شخص طلب علم کی خواہش کرتا تو اسے ہائی اسکول یا مدرسہ احمدیہ میں داخل فرما دیتے, اگر کوئی درزی وغیرہ کا کام سیکھنا چاہے تو اسے وہاں پر انچارج درزی خانہ مرزا مہتاب باغ بیگ صاحب کے سپرد کر دیا کرتے تھے. مرزا مہتاب بیگ صاحب کی اپنی دکان تھی درزی کی, تو انچارج نہیں کہنا چاہیے, مالک درزی خانہ جو مرزا مہتاب بیگ تھے, کیونکہ وہ بہت نیک دل بہت بزرگ انسان تھے, اس لیے حضرت میر صاحب انہیں کے سپرد کر دیا کرتے تھے. ماہر بھی بہت تھے کہ وہ خود ان بچوں کا خیال رکھیں اور ان کو سکھائیں. اسی طرح ایک محرر تھے منشی محمد یاسین صاحب, جو نظارت ضیافت میں محرر ہوا کرتے تھے, قادیان کے پرانے لوگ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ دار شیوخ میں 175 کے قریب افراد کے کھانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی تھی, اور اس کا فنڈ بڑا کمزور تھا, کوئی جماعتی فنڈ نہیں تھا. ایک دفعہ قاضی نور محمد صاحب مرحوم ہیڈ کلرک نظارت ضیافت نے عرض کیا کہ اب دار شیوخ میں 2000 قرض ہو گیا ہے, میر صاحب سے عرض کیا کہ اب اس کا کیا کریں. فرمایا کل عصر کے بعد ٹانگا لانا اور میرے ہمراہ چلنا. مجھے اس پہ درد اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ حضرت میر صاحب بہت بیمار تھے اس وقت, بخار کی حالت تھی, لیکن یتیموں کی خاطر آپ نے فرمایا اور ٹانگا لانا میرے ساتھ چلنا. میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ بڑی تکلیف اٹھا کر آپ یتیموں کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے. دار شوق کے لیے چندے کی تحریک کرنی ہے. دوسرے دن میں ٹانگا لایا, ہم دونوں سوار ہو گئے حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی کبیر مرحوم کے گھر کے پاس. حضرت نواب محمد عبداللہ خان صاحب ملے. نواب عبداللہ خان صاحب بھی بڑے فیاض تھے اور ضرورت مندوں یتامہ وغیرہ کا بہت خیال رکھا کرتے تھے. اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی شان کے پہلے ہی ان سے واسطہ ہوا. حضرت نواب صاحب نے حضرت میر صاحب سے مصافہ کیا. نواب صاحب نے مصافہ کے بعد فرمایا مامو جان آپ کو بخار ہے. یہی وہ بیماری کی حالت ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ بخار جب تک کسی نے مصافہ نہیں کیا نہیں پتہ چلا. خود نہیں بتایا, اس کو بھی نہیں بتایا جس کو کہا تھا میرے ساتھ چلو. وہی خدا تعالیٰ نے ان کی اس نیکی سے پردہ اٹھانا تھا, اس لیے ایک ایسا شخص ملا جس نے اپنا گھر کا عزیز اپنا گھر کا بڑا سمجھ کر آگے بڑھ کے مصافحہ کیا اور کہیں آپ کو تو بخار ہے. مان لگے ہاں کچھ بخار تو ہے مگر دار شیوخ پر کچھ قرضہ ہو گیا ہے اور اس کے لیے چندہ کرنے کو محلہ دار الرحمت جا رہا ہوں. انہوں نے نواب محمد عبداللہ خان صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 50 روپے نکالے اور اسی وقت پیش کر دیے. مجھے فرمایا, یاسین صاحب کی روایت ہے, مجھے فرمایا کہ جیب میں رکھتے جاؤ. جب نواب صاحب کچھ آگے نکل گئے تو فرمایا بونی تو اچھی ہو گئی. بونی کہتے ہیں جو دکاندار دکان کھولتا ہے تو پہلا سودا جو ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے. یہ مشہور ہے کہ اگر پہلا سودا اچھا ہو جائے تو سارا دن اچھا گزر جاتا ہے. تو وہ تو پتہ نہیں لوگوں کا اچھا گزرتا ہے کہ نہیں. میر صاحب تو خدا کی خاطر نکلے تھے, بونی بھی خدا نے کروائی تھی اور دن بھی لازمن اچھا گزرنا تھا. بونی تو بہت اچھی ہو گئی ہے. غرض محلہ دار الرحمت میں پہنچے. اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ محلہ دار الرحمت کا کیوں انتخاب کیا ہے. شاید لفظ رحمت میں کچھ آپ نے ایسی بات دیکھی کہ اللہ کی رحمت کی تلاش میں نکلا ہوں تو دار الرحمت میں جانا چاہیے. مغرب کی نماز کے بعد تحریک کی گئی اور مغرب کی نماز کے بعد تحریک کی گئی اس میں ایک اور بزرگ کا بھی ذکر مل گیا ہے جن کو خود بھی غریبوں اور مسکینوں کی خدمت کا بہت شوق تھا. حضرت مولوی ابو الطاہ صاحب دلندری تھے. ان سے تقریر کروائی. معلوم ہوتا ہے طبیعت کافی خراب تھی ورنہ حضرت میر صاحب خود بہت اچھے مقرر تھے اور ایسی باتیں جو دل پر اثر انداز کرنے والی ہوں اس میں تو آپ کو تقریر کا ایسا ملکہ تھا کہ بعض تقریروں میں وہ لوگ جو شامل ہوئے ہیں پرانے زمانے کے جو زندہ ہیں ابھی تک جانتے ہیں کہ شروع سے آخر تک لوگوں کی چیخیں نکل جایا کرتے ہیں. بڑا درد انگیز بیان ہوا کرتا تھا, خود بھی روتے تھے لوگوں کو بھی رلایا کرتے تھے. تو اس وقت اتنی اہم تحریک کے وقت خود نہ اٹھنا یہ بھی میرے نزدیک اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو توفیق نہیں تھی اس وقت.
بہرحال
مولوی ابو الطاہر صاحب نے تقریر کی, اہل محلہ نے خوب چندہ دیا, غلہ بھی دیا. پھر دوسرے دن بھی گئے اور اس دفعہ دار الفضل گئے, اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری رکھا. یہاں سے شروع ہوا رحمت سے, پھر فضل, پھر دوسرے محلوں میں بھی جاتے رہے. ایک ہفتے کے اندر اندر 2500 روپے جمع ہو گیا, غلہ اس کے علاوہ تھا. قاضی صاحب سے فرمانے لگے, جب کمی ہو جائے گی پھر بتا دینا, پھر میں اسی طرح اکٹھے کر لوں گا. ایک دفعہ حافظ عبدالعزیز صاحب مؤذن مسجد اقصیٰ کا یہ بیان ہے کہ ایک دفعہ ایک معزز احمدی قادیان تشریف لائے. وہ باوجہ عدیم الفرصتی کے ایک گھنٹے کے لیے حضرت اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو آئے تھے. کہیں باہر سے آئے تھے, صاحب حیثیت تھے, اور بالکل مختصر ملاقات کے لیے پھر واپس چلے جانا تھا. حضرت میر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کی تاک میں رہا کرتے تھے تاکہ ان کو بھی ثواب میں شامل کر لیں. جانتے تھے کہ صاحب حیثیت ہیں, تو طریقہ بہت اچھا ڈھونڈا انہوں نے. فوراً بھائی احمد دین صاحب ڈنگوی کی دکان سے ان کے لسی اور ناشتے کا انتظام کیا, ان کو ساتھ لے کر دار شیوخ میں تشریف لائے. جب لسی اور ناشتہ پیش کیا تو ویسے بھی اس وقت آنے والے کی عزت افزائی ہونی چاہیے تھی, مہمان کی خدمت ہونی چاہیے تھی. تو ذاتی طور پر جب ان کو لسی ناشتہ وغیرہ ملا تو بہت خوش ہوئے. تو کہا آئے اب میں آپ کو دار شیوخ بھی دکھا دوں. دار شیوخ میں تشریف لائے, فرمایا کہ جماعت کے یتیم اور مسکین ہیں. بہت پیاری پیاری بات کہی, یہ میرا باغ ہے, میں نے یہ باغ لگایا ہے, دیکھو خدا تعالیٰ نے اس باغ کو ساری دنیا میں پھیلا دیا, کس کثرت سے یہ باغ ملک ملک لگ رہے ہیں. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں نیکی اور خلوص اور تقویٰ نے جو بنیادیں ڈالی تھیں انہیں پر یہ مسجد تعمیر ہو گئی. وہ بیج جو بوئے گئے تھے وہ اس وقت باغ کہلانے کے ابھی حقیقت میں مستحق نہیں تھے, کیونکہ تھوڑے سے چند پودے تھے. اب تو وہ عالمی باغ بن گئے, تمام جہان پر ان کا عرصہ محیط ہو چکا ہے. فرمایا اللہ کی خاطر لگایا. ہاں اللہ کی خاطر لگایا, آپ بھی اس کی آبیاری میں حصہ لیں. وہ احمدی دوست چند منٹ میں آپ کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ 500 روپے کی رقم انہوں نے یتامہ کی اعانت کے لیے پیش کر دی. اب یہ جو 500 کی رقم ہے بظاہر دیکھنے میں اگرچہ اس وقت کے لحاظ سے بڑی تھی, مگر پھر بھی کچھ نہیں. اب واقعہ یہ ہے کہ میں بعض ایسے یتامہ کو جو یہاں پلے تھے دار شیوخ میں, ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, جنہوں نے زندگی بھر 1 کروڑ روپے کے قریب دوسرے یتامہ اور ضرورت مندوں کے لیے خرچ کیے ہوں گے. تو براہ راست وہ پودے جو وہاں لگے تھے ان کا فیض بھی پھیلا ہے, ان کی جڑیں بھی پھیلی ہیں, ان کی شاخیں بھی پھیلی ہیں, اور بڑے وسیع علاقوں پر محیط ہو گئے ہیں. اور وہ سارے احمدی جو اس زمانے میں غریبوں مسکینوں یتیموں کی خدمت پر معمور رہا کرتے تھے, اللہ کی خاطر ان کی دعاؤں ان کی کوششوں کو دیکھو اللہ نے کیسا سن لیا. آج تمام عالم پر خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ باغ لہلہا رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو فرماتے ہیں کھلے, بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں, کھلے ہیں پھول میرے بوستاں میں. یہ وقت خزاں ہے. دیکھو دنیا میں ہر جگہ یتیموں بیواؤں بے سہاروں کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں. آج جیسا کہ میں نے بیان کیا پاکستان بھی جل رہا ہے, آج عراق بھی جل رہا ہے, آج بنگلہ دیش بھی جل رہا ہے. سیاستدان بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے وعدے دلاتے ہیں, اور ووٹ مانگنے کے لیے ہر قسم کی لالچیں دیتے ہیں, ووٹ کھا جاتے ہیں اور ان کا پیٹ خالی رہتا ہے جن کی ووٹ کھا جاتے ہیں. بس سارا زمانہ محتاج ہے, سارا زمانہ فقیر ہو چکا ہے, اس کا کچھ علاج کرو. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھ کے پانی سے یارو کچھ کرو اس کا علاج, اور کچھ نہیں تو اس آگ کو تمہاری آنکھ کا پانی بجھا دے گا. دل میں درد پیدا کرو اور آنکھ کے پانی سے اس کا علاج کرو. اسی سعدی ہی نے ایک موقع پر یہ کہا کہ خشک سالی اور فاقہ کشی اور غربت کا ایک موقع پر یہ عالم تھا سارے ملک کا کہ سب پانی خشک ہو گئے تھے سوائے یتیم کی آنکھ کے پانی کے. بہت پیاری بات کہی ہے, سب پانی خشک ہو گئے مگر یتیم کی آنکھ کا پانی خشک ہو گیا. آج وقت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب دنیا کے پانی سوکھ جائیں مگر اے احمدیو تمہاری آنکھ کا پانی نہ سوکھے. آج تمہاری ہی آنکھ کا پانی ہے جو ان باغوں کی آبیاری کرے گا, اور اللہ تعالی کے فضل کے ساتھ یہ پانی ہے جو اس آگ کو بجھائے گا. بس میں امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالی جماعت کو یہ توفیق بخشے گا, بخش رہا ہے اور بھی بخشے, اور بخشتا چلا جائے گا. آج اگر آپ نے دنیا کا ساتھ چھوڑ دیا تو کوئی دنیا کا ساتھ نہیں, ساتھ دینے والا نہیں رہے. ہر نیکی کی بنا جماعت احمدیہ, ہر نیکی کے استحکام جماعت احمدیہ سے وابستہ ہو چکا ہے. بس اللہ کے فضل کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے دعاؤں میں بھی آنکھ کا پانی برسے, اور ان معنوں میں بھی برسے کہ ان پودوں کی آبیاری اب کرنے والے ہوں جتنی توفیق ہو اس کے مطابق ان باغوں کو لہلہاتا ہی رکھے ہمیشہ. خدمت خلق کے باغات ہیں, اللہ تعالی ہماری توفیق کو بڑھائے. یہ بنیادی مقاصد میں داخل ہے, دو ہی تو مقصد ہیں, اللہ سے تعلق اور بنی نوع انسان سے تعلق. اور اللہ کا تعلق منحصر ہے اس بات پر کہ بنی نوع انسان سے تعلق, اللہ کا تعلق افضل ہے مگر شروع بنی نوع انسان کے تعلق سے ہوتا ہے. اگر بنی نوع سے نوع انسان سے تعلق نہیں ہے تو پھر خدا بھی اپنی رحمت اور شفقت کا ہاتھ اٹھا لیا کرتا ہے. خدا کے بندوں سے پیار کرنا سیکھو, چاہے دل میں یہ نیت ہو کہ اللہ مجھ سے پیار کرے. اگر خدا کے بندوں سے پیار کرو گے تو اللہ ضرور پیار کرے گا. ابو ادم کی وہ کہانی جو سب دنیا میں مشہور ہوئی, یہاں تک کہ انگلستان میں اس پر بڑی بڑی نظمیں لکھی گئیں, وہ یہی تو بات کہتی ہے. ابو ادم ایک دفعہ حج کے دوران رات لیٹے ہوئے تھے, غنودگی کی حالت میں یہ کشف دیکھا کہ فرشتے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے کچھ لکھ رہے ہیں. انہوں نے عرض کیا, پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا, ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں جن کو خدا سے محبت ہے. تو انہوں نے کہا, میرا نام تلاش کرو. نام نہ نکلا. پھر دیکھا, یہ دوسری کتاب, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا, یہ ان لوگوں کی کتاب ہے جن کو اللہ کے بندوں سے محبت. اس میں ابو ادم کا نام سر فہرست تھا. پھر دوسرے دن یا اسی کشف کی حالت کی بات ہے, پھر دیکھا کہ ایک اور کتاب اٹھائے پھر رہے. یہ کون سا رجسٹر, اس میں کن لوگوں کے نام ہے؟ ان لوگوں کے نام ہیں جن سے اللہ محبت کرتا. دیکھا تو سب سے اوپر ابو ادب کا نام تھا, جس کا خدا کے بندوں کی خدمت میں نام تھا اس کا خدا کی محبت میں بھی نام تھا. اگرچہ بظاہر یہ نہیں تھا کہ خدا سے محبت کرتا ہے, اس کے بندوں سے محبت کرتا تھا, مگر جب اللہ کی محبت کی باری آئی تو اس کا نام سر فرشت تھا جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا تھا. بس اسی دعا سے, دعا پر میں اس خطبے کا اختتام کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ ہمیشہ رہتے وقتوں تک جماعت کا نام ان رجسٹروں میں لکھا جائے جن میں ان کے نام ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.